السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدًى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، ہمارے آج جمعے کے بیان کا موضوع ہے رمضان کے نمازیوں سے درخواست. ہر سال یہ محرومی ہمیں پیش آتی ہے کہ شب رات میں مسجد بھر جاتی ہے، فجر کی نماز میں بہت نمازی ہوتے ہیں، رمضان میں مسجد میں بڑی رونق ہوتی ہے، مسجد آباد ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد رمضان کیا بلکہ 27 شب کے بعد ہی، قرآن مجید کی تکمیل کے بعد ہی مسجد پھر سے ویران ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اکثر بھائی جو رمضان میں اہتمام کرتے ہیں نماز کا، اس کے بعد پھر وہ نماز کا اہتمام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. آج ایسے بھائیوں کی خدمت میں کچھ نماز کے حوالے سے اس کی اہمیت، اس کا بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے بالکل قرآن مجید کے شروع ہی میں جب یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن مجید طلبگاروں کے لیے ہدایت ہے، ھدًى للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان کے لیے جو ہدایت کے طلبگار ہوں. تو ہدایت کے طلبگار کون ہیں؟ اللہ تعالی نے ان کی 5 صفات بتائی ہیں. ان میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ نماز کے قائم کرنے والے ہیں. سب سے پہلے صفت الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو ایمان رکھتے ہوں بن دیکھے، جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں بلائنڈ فیتھ، اردو میں کہتے ہیں اندھا اعتماد. ہمارا یہ ایمان ہو، یہ ہمارا یقین ہو کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے وہ برحق ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہماری سمجھ ناقص ہے، ہماری عقل کا دائرہ محدود ہے. جو بھی بات اللہ نے فرمائی ہے وہ صحیح ہے، ممکن ہے کل سمجھ میں آ جائے، نہ بھی سمجھ میں آئے تب بھی ہماری عقل کا دائرہ محدود ہے. اصل اہمیت وہ اس بات کی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیں، بلکہ نماز قائم کریں. ایک نماز کا پورا نظام ہو، مسجد میں آئیں، باجماعت نماز امام کے ساتھ پڑھیں. پھر یہ باجماعت نماز کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں آگے جا کر پھر فرمائی کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. آیت نمبر 43 ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی مردوں کے لیے بغیر جماعت کے نماز یہ پسندیدہ نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے، اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ باجماعت نماز انسان کی رہ جائے اور وہ بغیر جماعت کے نماز پڑھ لے نماز ادا ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کی پسند یہی ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا یہی ہے کہ ہم نماز باجماعت پڑھیں, رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کی اہمیت کو اس طرح سے واضح فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو مصلی پر کھڑا کروں اور لوگوں کو نماز پڑھائے, اور میں خود جا کر ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی عذر کے گھروں پر نماز پڑھتے ہیں, لیکن مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال آ جاتا ہے جس کی وجہ سے میں یہ نہیں کرتا, ورنہ ایسے لوگوں کے گھر یہ آگ سے جلائے جانے کے قابل ہیں کہ جو لوگ بغیر کسی عذر کے گھر پہ نماز پڑھیں. پھر اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نماز کے حوالے سے, یہ آیت نمبر 238 ہے کہ حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی حفاظت کرو, یعنی پانچوں نمازیں پابندی وقت کے ساتھ مسجد میں باجماعت ادا کرو, پھر نماز پڑھنے کے پورے آداب اور اس کے حوالے سے پوری تفصیلات کو سیکھو, یہ نماز کی حفاظت ہوگی. نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں, اگر تم نے ادا نہیں کی تمہاری نماز نہیں ہوگی. 14 فرائض ہیں نماز کے, 7 نماز سے پہلے ہیں, 7 نماز کے اندر ہیں. اسی طریقے پر نماز کے کچھ واجبات ہیں, اگر جان بوجھ کے واجب چھوڑا تو نماز نہیں ہوگی, اگر بھولے سے نماز میں واجب رہ گیا تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی. پھر کوشش کرو کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے لو لگاتے ہوئے پڑھو. تو حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطی, خاص طور پر بہترین نماز کی حفاظت, یعنی بہترین نماز پڑھو پورے ذوق و شوق کے ساتھ, پورے ولولے کے ساتھ. ایک نماز ہوتی ہے مومن کی کہ مومن انتظار میں ہوتا ہے کب نماز کا وقت ہو, خوشی خوشی مسجد آتا ہے ذوق و شوق کے ساتھ, پورے سکون کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, ارکان کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے. اور ایک قرآن مجید کہتا ہے کہ منافق کی نماز ہے, اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا, نماز جب منافق پڑھتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں بڑی کاہلی کے ساتھ, جی نہیں چاہتا, لگتا ہے کہ بس ان کو کوئی چیز زبردستی کھینچ کے مسجد میں لا رہی ہے. ولا یشکرون اللہ الا قلیلا, نماز کے دوران بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس منافقانہ طرز کی نماز سے محفوظ فرمائے. لیکن نوٹ کیجئے کہ دور نبوی میں منافق بھی نماز پڑھتے تھے, وہ جانتے تھے کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا معاملہ مسلمانوں میں مشکوک ہوگا, مسلمان اور نماز نہ پڑھے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن آج ہمارا معاملہ منافقین سے بھی گیا گزرا ہے, آج ہماری اکثریت اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان سمجھتی ہے لیکن نماز پڑھنے سے محروم. پھر اسی سورۃ البقرہ کی آیت میں مزید فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو پوری عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے. فَإِنْ خِفْتُمْ, اور اگر تمہیں کوئی ڈر ہو, خوف کا عالم ہے, دشمن پیچھے لگا ہوا ہے, فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا, تب بھی نماز پڑھو, چاہے چلتے چلتے پڑھو اور چاہے سواری کے اوپر پڑھو. یعنی اس قدر نماز کی تاکید ہے کہ خوف کی کیفیت میں بھی نماز معاف نہیں ہے, چلتے چلتے نماز پڑھتے چلے جاؤ. اسی طریقے پر سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, ہاں جب تم حالت امن میں آ جاؤ, خوف جاتا رہے, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, پھر اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. اور تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. نماز بھی اللہ کے ذکر کا ذریعہ ہے. نماز بھی کس نے سکھائی ہے؟ اللہ نے سکھائی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے, انہوں نے اللہ کے رسول کو نماز سکھائی, اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں پورا طریقہ بتایا ہے کہ اگر خوف کا عالم ہو تب بھی نماز پڑھنی ہے. فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب آپ ان کے درمیان ہوں اور آپ ان کے لیے نماز قائم کریں تو فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, چاہیے کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز میں کھڑی ہو. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور وہ نماز کے دوران اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں. آدھے لوگ پہلے پڑھ رہے ہیں, آدھے لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. فَإِذَا سَجَدُوا, جب وہ نماز پڑھ چکے ہیں, فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ, تو پھر وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں. بَلْتَاتِ طَائِفَةً أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَ, پھر دوسری جماعت آ جائے جس نے نماز نہیں پڑھی, اے نبی وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے. ہر صحابی کی خواہش تھی کہ میری نماز وہ ہو جس میں امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے خاص طریقہ سکھایا کہ دشمن نے گھیرا ہوا ہے, دشمن سے خطرہ ہے, اگر سب ایک ساتھ نماز پڑھیں گے تو دشمن یک بار کی حملہ کر دے گا. تو طریقہ بتایا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھائیں گے اور آدھے ساتھی اللہ کے رسول کے ساتھ نماز ادا کریں گے. اللہ کے رسول ایک رکعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہیں گے جبکہ ساتھی کھڑے ہو کر اپنی نماز کی دوسری رکعت بھی پڑھ کے سلام پھیر کے چلے جائیں گے. اب اس کے بعد باقی ساتھی آئیں گے, اللہ کے رسول ایک رکعت پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, باقی ساتھی آ کے ساتھ شامل ہوں گے. اب اللہ کے رسول کھڑے ہو کر دوسری رکعت اپنی پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے, اور جو ساتھی بعد میں آئے ہیں انہوں نے دوسری رکعت تو پڑھ لی اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی رکعت باقی ہے, وہ اللہ کے رسول کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں گے, اپنی پہلی رکعت پڑھیں گے. اس طرح سے پوری کی پوری جماعت کی نماز اللہ کے رسول کی امامت میں ہو جائے گی. لیکن نوٹ کیجئے کہ خوف کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے, دشمن کا خطرہ ہے پھر بھی حکم ہے کہ نماز ادا کرو. اس کے بعد یہ تو حکم تھا آیت 102 میں, آیت 103 میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ, جب نماز ختم کر چکو تب بھی اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے یاد کرتے رہو. فَاطْمَأْنَنْتُمْ, اور جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ, خوف کی حالت جاتی رہے, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, تو پھر باقاعدگی سے نماز قائم کرو. کیوں؟ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا, بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. تو جو طریقہ ہے نماز کا اب وہی طریقہ اختیار ہوگا, وہ تو ایک ہنگامی صورت تھی جس میں صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا گیا. پھر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے نماز کے حوالے سے تین پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں ان کی خاص دعا آتی ہے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, اے ہمارے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اے میرے رب یہ میری دعا قبول فرما. ایک ہی دعا کی ہے اور اسی دعا کے لیے درخواست کر رہے کہ یہ میری دعا قبول ہو جائے کہ میں بھی نماز کا قائم کرنے والا بن جاؤں اور میری اولاد بھی. پھر حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے کانا یامر اہلہ بالصلاۃ, وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. یعنی حضرت اسماعیل کی خاص خوبی یہ بتائی کہ وہ خود بھی نماز پڑھتے تھے اور گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے. پھر اسماعیل علیہ السلام ہی کی ذریت میں سے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں سورہ طہ میں ارشاد ہوا، اللہ نے ان کو حکم دیا، وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر قائم رہیے. یہ میں نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں آپ کو سنائی کہ جن سے یہ بات واضح ہوئی کہ نماز قائم کرنا کتنا اہم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. قرآن سے ہدایت اسی کو ملے گی جو نماز قائم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے باجماعت نماز اس کو ضروری قرار دیا. پھر خوف کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے. حکم دیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خشوع خضوع کے ساتھ اور پورے ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ نماز پڑھو. اور پھر صرف خود نماز نہیں پڑھنی، دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کرنی. اور سب سے اولین ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو، ان کو ہم نماز کے لیے کہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میں سے ہر بھائی سب سے پہلے اٹھے فجر کے وقت، خود بھی نماز پڑھے اور اپنے پورے گھر والوں کو وہ نماز کے لیے بیدار کر رہا ہو، اٹھا رہا ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ پیغمبروں کی سنت ہے. یہ تو میں نے عرض کی باتیں نماز کے حوالے سے مثبت. اس کے بعد ذرا قرآن مجید میں بے نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا وعیدیں ہیں وہ سنیے. سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 انبیاء اکرام کا ذکر کیا، ان کے اوپر جو اللہ کے خاص احسانات ہوئے ان کا تذکرہ کیا، اور ان کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انبیاء تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے نیک اور پاکیزہ بندے تھے، لیکن فخلفہم من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ انبیاء اکرام کے وارث بن گئے کہ جو نماز ضائع کرتے تھے، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو وہ عنقریب جہنم کی بڑی دردناک عذاب والی وادی کے اندر گر جائیں گے. اب یہ ذکر ہے ہمارا کہ ہماری اکثریت آج نمازوں کو ضائع کرتی ہے. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو بالکل سرے سے نماز ضائع ہی کر دیتے ہیں، سارا سال نماز نہیں پڑھتے. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، بقیہ نمازیں ضائع کر دیتے ہیں. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو کوئی نماز پڑھتے ہیں کوئی نماز ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو پانچوں نمازیں فرض کی ہیں نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لیکن چار نمازیں تو پڑھ لی اور فجر کی نماز نہیں پڑھی. فجر کی نماز روز ضائع ہو رہی ہے. پھر اس میں کسی درجے میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو نماز کے حوالے سے پورے آداب اور نماز کے حوالے سے پورے مسائل سیکھتے ہی نہیں، ان کی نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آ کے نماز پڑھی. آپ نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، یعنی یہ نماز ضائع ہو گئی، دوبارہ پڑھو. اس نے پھر نماز پڑھی، آپ نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھو. اس نے پھر پڑھی، آپ نے کہا نہیں تمہاری نماز نہیں ہوگی، یعنی وہ نماز ضائع ہو گئی. حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کی نماز جب آسمان کی طرف جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیاہ کپڑے کی صورت میں واپس ان کی صورت پہ دے مارتا ہے. یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو نماز کے حوالے سے تمام واجبات کا لحاظ نہیں کرتے؟ دو سجدوں کے درمیان اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ آدمی بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ جائے، لیکن ذرا سے سجدے سے اٹھے اور دوبارہ سجدے میں چلے جائے. حدیث میں کہا گیا ہے کہ منافق کی نماز ہے یہ کہ وہ چار ٹھونگے مارتا ہے، یعنی بس جلدی جلدی چار سجدے کرتا ہے نماز میں اور اٹھ کے چلا جاتا ہے. حدیث میں آیا کہ یہ نماز کی چوری ہے کہ آدمی نماز کے ارکان پورے سکون کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ ادا نہ کرے، یہ نماز کو ضائع کرنا ہے. رکوع سے بالکل سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے. کوئی رکو سے ذرا سا اٹھا اور سجدے میں چلا گیا، اس کی نماز نہیں ہوئی، اس نے جان بوجھ کے واجب چھوڑا ہے، لہذا اس کی نماز ضائع ہو گئی. تو فرمایا کہ رسولوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے وارث بنے کہ جو نمازوں کو ضائع کرتے تھے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، جی میں آیا تو نماز پڑھ لی، جی میں آیا تو نہیں پڑھی. پھر ہمارے وہ بھائی، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میری اصل درخواست آج رمضان کے نمازیوں سے ہے کہ جو صرف شب رات میں، عشاء میں اور فجر میں نماز میں نظر آتے ہیں، مسجد آباد نظر آتی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر وہ رمضان میں مسجد کے اندر آتے ہیں اور 27ویں شب کو ختم قرآن کے بعد، تکمیل قرآن کے بعد پھر مسجد کو ویران کر کے چلے جاتے ہیں، کیسی شدید وعید ہے ان کے بارے میں سورہ ماعون میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، جس کو یقین ہی نہیں کہ کوئی حساب کتاب بھی ہونا؟ ہم سب کے علم میں ہے، ہر مسلمان کے علم میں ہے کہ قیامت کے دن پہلا حساب کتاب کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ پرانے زمانے میں مسجدوں میں یہ شعر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسشے نماز بود۔ روز قیامت جب جانوں پر بنی ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، تو سب سے پہلی پرسش، سب سے پہلا حساب کتاب کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی نمازیں ہی پوری نہیں ہیں تو اس کا اگلا کو حساب کتاب نہیں ہوگا، وہیں سے حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جو پنج وقتہ نماز ادا نہیں کرتے، تو ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی، کیا آپ نے اس کو دیکھا کہ جو جزا و سزا کو، حساب کتاب کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، اب ایسے ہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ورنہ اگر یقین ہوتا کہ حساب کتاب ہوگا تو کبھی یتیم کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی محتاجوں کو کھانا کھلانے کا شوق دلاتا ہے۔ فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، سارا سال نمازوں سے غافل رہتے ہیں، بس نماز یاد آتی ہے کب؟ شب رات میں، اور یاد آتی ہے رمضان میں۔ تو اگر یہاں کے الفاظ یہ ہوتے بقول مولانا مودودی کے، الذین هم فی صلاتهم ساہون، تو پھر تو معاملہ بڑا سخت ہو جاتا کہ جو اپنی نمازوں میں بھولتے ہیں، نمازوں میں غافل ہے، نمازوں کے دوران ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے، تو پھر تو معاملہ یہ ہے کہ ہم سب کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، بھائی جیسے بھی ہے، اگر تمہارا ذہن کہیں اور جاتا بھی ہے تب بھی آ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ ہی نہ۔ روزانہ کھاؤ پیو اللہ کا، سانس لو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہوا سے، آکسیجن سے، پانی پیو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نعمت ساری اللہ کی استعمال کرو، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے شکر ادا نہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو فرمایا کہ ہلاکت بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، اور ہماری اکثریت کا حال تو میں نے کیا یہی ہے کہ ہم نمازیں صرف پڑھتے ہیں رمضان میں یا جمعے کے دن، اور یا پھر یہ ہے کہ شب رات میں۔ اسی طریقے پر بڑی سخت الفاظ ہیں سورہ قیامہ میں، ایک انسان کی موت کا نقشہ کھینچا گیا، فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جبکہ یہ جان آ کر پھنستی ہے یا ہنسلی میں، جان نکلنا شروع ہوتی ہے پیروں سے۔ کبھی اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہو مرتے ہوئے تو جب اس پہ نظر کا عالم آتا ہے تو پہلے اس کے پاؤں کانپتے ہیں، وہاں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے، اور اس جگہ پر آ کر جان پھنستی ہے، حلقوم کے پاس، تراقی کے پاس، یہاں سے مشکل سے نکلتی ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اس وقت کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، نا امیدی کا عالم ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اب آدمی کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا ہی آ جائے کسی طرح سے مرنے والے کو بچا لے۔ وظن انہ الفراق، مرنے والا اب خیال کرتا ہے کہ اب جدائی ہے، اب اس دنیا سے جانا ہے۔ ملتفت الساق بساق، پنڈلی سے پنڈلی لپٹتی ہے، الى ربک یومئذ المساق، اور اے نبی آج تو آپ کے رب کی طرف ہی خواہ نہ خواہ جانا ہے۔ یہ تو ہے ایک انسان کی موت کا نقشہ۔ اب بے نمازی کے حوالے سے اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مر گیا اور بد نصیب بے نمازی تھا، فرمایا فلا صدق ولا صلى، نہ اس نے تصدیق کی نہ اس نے نماز پڑھی. عملی تصدیق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہی کلمہ پڑھنے کی توفیق دی اور میں نے تصدیق کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ میری تصدیق کس کون سی ہے؟ قولی تصدیق ہے، زبان سے کی ہے. عملی تصدیق پہلی کون سی ہوتی ہے؟ کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلا کون سا تقاضا آئے گا؟ تھوڑی ہی دیر بعد نماز کا وقت آتا ہے، عملی تصدیق یہ کہ آدمی جا کے اب نماز ادا کرے، یہ عملی تصدیق ہے. لیکن اس بد نصیب نے نہ عملی تصدیق کی نہ نماز پڑھی. ولیکن کذب و تولی، اس نے عملی طور پر جھٹلایا اور رخ پھیرا. نمازی کو، ایک مسلمان کو پکارا جا رہا ہے مسجد سے، حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن منہ سے تو ہم نہیں کہتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں آ رہے. یہ کاروبار زیادہ اہم ہے، یہ دنیا کے دندے زیادہ اہم ہیں. لہذا عملی طور پر انسان نے اللہ تعالی کے اس منادی کی پکار کو جھٹلا دیا، عملی طور پر اس پکار سے اس نے رخ پھیر لیا. فرمایا وذهب الى اهله يتمتع، اپنے گھر والوں کی طرف گیا، بڑا اتراتا ہوا گھر گیا ہے اور وہاں جا کر اپنی کامیابیاں اور آج کی اپنے کاروبار کی اچیومنٹس وہ جا کے بتا رہا ہے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، بربادی ہے تیرے لیے پھر بربادی، بربادی ہے تیرے لیے پھر بربادی. پھر روز قیامت کتنی انسان کے لیے میدان حشر میں محرومی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قلم میں کہ یوم یکشف عن ساق، اس روز پنڈلی پر سے کپڑا ہٹا دیا جائے گا. اب یہ اللہ کی پنڈلی ہے، کس قسم کی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے. اس روز پنڈلی پر سے نقاب ہٹا دیا جائے گا. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور ان کو پکارا جائے گا کہ سجدہ کرو، یعنی اللہ کی خاص تجلی کا کوئی ظہور ہوگا اور حکم ہوگا سجدہ کرو. فلا یستطیعون، لیکن وہ بد نصیب سجدہ نہیں کر سکیں گے. خاشعتن ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. وترہقہم ذلہ، اور ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. کیوں، کیا وجہ تھی؟ فرمایا وکانو یدعون الی السجود، وہ بلائے جاتے تھے دنیا میں بھی سجدوں کے لیے، نماز کے لیے. وہم سالمون، صحیح سالم تھے، کوئی عذر بھی نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے نہیں آتے تھے. تو جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی پانچ مرتبہ کی پکار کو رد کر رہا ہے، پانچ مرتبہ مسجد سے پکار لگائی جاتی ہے حیا علی الصلاح حیا علی الصلاح، لیکن یہ شخص پانچ مرتبہ دن میں پانچ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار کو جھٹلاتا ہے کہ میں نہیں آ رہا نماز کی طرف، میں نہیں آ رہا فلاح کی طرف. تم بولتے رہو، بار بار بولتے رہو حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، میں نہیں آ رہا. تو قیامت کے دن جب اللہ کے تمام نیک بندے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، یہ بے نمازی اس روز بعد سجدے سے محروم ہوگا، شرم کے مارے نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، چہرے پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی. اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ تو میدان حشر کا نقشہ ہے. اس کے بعد سورۃ المدثر میں جہنم کا ذکر آیا. جنت والے اہل جہنم سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے اس دہتی ہوئی آگ میں پہنچا دیا؟ کیوں تم جہنم میں چلے گئے؟ کیا جواب ہوگا جہنمیوں کا؟ لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ جواب کوئی ہندو دے سکتا ہے؟ ہندو اس کا نماز سے کیا تعلق؟ اس کا جواب تو یہ ہوگا کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا آخری نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ یہ جواب عیسائی کا ہے نہ یہودی کا ہے. وہ تو اس لیے جہنم میں جائیں گے کہ انہوں نے آخری نبی کا کلمہ نہیں پڑھا. یہ جواب ایک مسلمان کا ہے، لیکن کس مسلمان کا؟ جو بد نصیب بے نمازی ہے. تو آج میں نے آپ کے سامنے کچھ آیتوں کے ذریعے سے نماز کی اہمیت بھی واضح کی، اور اس کے بعد آخر میں کچھ وعیدوں کے ذریعے سے خبردار بھی کیا کہ خدا کے لیے سارا سال نمازیں پڑھیے. صرف یہ نہ ہو کہ شب رات میں نماز پڑھی جا رہی ہے، عشاء اور فجر کی، وہ بھی صرف، اور یا یہ ہے کہ صرف جمعے کے جمعے پڑھی جا رہی ہے، یا صرف یہ ہے کہ رمضان میں پڑھی جا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سارے سال نماز پڑھنے کا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. آخری بات عرض کر رہا ہوں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ تعالیٰ کی بعض باتوں کو مانو گے بعض باتوں کو نہیں مانو گے؟ جمعے کی نماز کا حکم مان لو گے اور پنج وقتہ نماز کا حکم نہیں مانو گے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، جو کوئی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کا بدلہ نہیں ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن یہ لوگ لوٹائے جائیں گے شدید عذاب کی طرف. اللہ کے ہم نے سارے احکامات ماننے ہیں، ہم نے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کرنی ہے، باقی ہے انسان، غلطی ہوگی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگے اور پھر سیدھے رستے پر چلنے کی کوشش کریں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان رمضان کی گھڑیوں میں دعا کیجئے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا. ربنا وتقبل دعا، اے رب ہمارے یہ دعا قبول فرما. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما، لیکن بنیادی حکم، اولین حکم، پورے دین کا ستون وہ کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، نماز ہے. اسی کے ذریعے سے دین پر عمل کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی سارا سال ذوق و شوق کے ساتھ پنج وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ بھائیوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.